أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون سورة الأنفال آية 28
verse 28 of chapter Al-Anfal. The translation is that
jo ayat mere aur thi usse mutalliq baatein bayan karna chahta hu uska ek markazi pehlu ye tha ya la nasal ayone وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے اور اس کو بھی
In this reason I had said that one can see the
حقیقت میں بدی دل ہی میں پلتی ہے اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ نیتوں پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بدی کا آغاز دل سے ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یوں کیوں فرمایا کہ یعلم خائنۃ العیون آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اس مضمون کو سمجھنے کے لیے قرآن کے ایک دوسرے محاورے پر نگاہ ڈالیں تو بات واضح ہو جاتی ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ وہ غیب کو بھی جاننے والا خدا ہے اور شہادہ کو جاننے والا بھی خدا ہے اس مضمون پر اگر آپ گہرا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہر چیز جو پردہ شہود پر ظاہر ہوتی ہے وہ دراصل پردہ غیب سے باہر آتی ہے اور اصل غیب ہے یومنون بالغیب فرمایا یومنون بالشہادہ نہیں فرمایا کیونکہ دراصل اگر انسان اپنے سائنسی معلومات پر بھی غور کرے جو ہزاروں سال کی محنت کے بعد اس نے حاصل کی تو یہ عمل اس کو یہ بتائے گا کہ دراصل وہ غیب سے کچھ چیزوں کو شہود میں ظاہر میں لا رہا ہے اور ہر چیز غیب میں ہے اور غیب سے ظاہر میں یہ شہود کی حالت ملانے کے لیے خدا تعالیٰ نے خود انسان کو وہ فراست عطا فرمائی وہ عقل بخشی جس نے کروڑ ہا سالوں میں رفتہ رفتہ ترقی کر کے غیب کو ظاہر کی علامتوں سے پہچاننے کی طاقت حاصل کر لی صلاحیت حاصل کی تو یہ یاد رکھیں کہ ہر چیز غیب ہے جب تک خدا نے یہ عقل کو یہ جوہر عطا نہیں فرمایا اس وقت تک ساری کائنات غیب تھی کچھ بھی نہیں تھا اگر عقل کو یعنی ان صلاحیتوں کو کائنات کے وجود سے نکال دیا جائے جو ان چیزوں کو دیکھتی ہیں جو دکھائی دیتی ہیں اور سمجھ آتی ہیں اور ان چیزوں کو نہیں دیکھتی جو ابھی دکھائی نہیں دے رہی لیکن ممکن ہے کبھی دکھائی دینے لگیں تو پھر انسان کو سمجھ آتا ہے کہ رفتہ رفتہ ہمارا سفر غیب سے حاضر کا سفر ہے, جیسے نلکا چلا کر مخفی پانی کو یا تیل کے خزانوں کو باہر لایا جاتا ہے. یہ وہ عمل ہے جس جو خدا تعالیٰ کی طرز کلام ہے جو قرآن کریم میں جگہ جگہ دکھائی دیتی ہے. تو آنکھوں پر جو خائنہ کی علامت ظاہر ہوئی اس نے دل میں پرورش پائی تھی, غیب میں تھی لیکن جب نیتیں گندی ہو گئیں تو آنکھوں میں دکھائی دینے لگی. اس مضمون کو کھول کر بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے, اس میں ہمارے لیے تربیت کے بہت سے سبق ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ جب بھی انسان بھٹکنے لگتا ہے اس کی آنکھوں سے ضرور پتہ چل جاتا ہے. ایک پاک باز نیک انسان کی سیر ہوئی ہوئی آنکھیں بالکل اور پیغام دیتی ہیں اور ایک بدنیت کی آنکھیں بالکل اور پیغام دیتی ہیں. اور آنکھ کا پیغام تو اتنا لطیف ہے کہ بظاہر انسان کو بھی بعض دفعہ سمجھ نہیں آتا, لیکن لطیف ہونے کے باوجود ظاہر بھی ہے. اور اگر انسان غور کرے اور فکر کرے تو یہ پیغام اس کو دکھائی دینا چاہیے. ان دو باتوں میں بظاہر تضاد ہے لیکن حقیقت میں تضاد نہیں ہے. انسان کی دیکھنے والی آنکھ اگر لطیف نہ رہے تو وہ دوسرے کی آنکھ کی لطافت کو پڑھ نہیں سکتی, اور آنکھ کی لطافت حقیقت میں سچی اور ظاہر بھی ہے, کیونکہ جانور انسان کی آنکھ کو پہچان جاتے ہیں. ان میں چونکہ جھوٹ نہیں ہے, کوئی بدی نہیں ہے, ان کی فطرتیں مسخ نہیں ہوئی ہوئیں, اس لیے جانور فوراً آنکھ کو پہچانتا ہے. کسی کی آنکھ میں خوف ہو تو کتا اس پر حملہ کرتا ہے, کسی کی آنکھ میں پوری تمانیت ہو تو اس کو کچھ نہیں کہے گا. ایک پرندہ اگر آنکھ پر نظر ڈالتا ہے تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی آنکھ شکاری کی آنکھ ہے یا کھانا دینے والی کی آنکھ ہے. چنانچہ مجھے, ہم سیر میں جایا کرتے تھے تو بعض دفعہ مگ اور مرغابیاں آ جاتی تھیں, ان کو ہم روٹی ڈالا کرتے تھے. تو ایک ہمارے ساتھی تھے, ان سے میں نے کہا کہ آپ کی آنکھوں میں مگوں کو دیکھ کر لالچ آتی ہے تو اس لیے آپ سے گھبراتے ہیں. اور جانور واقعتاً پہچانتا ہے, جو لوگ کتوں سے ڈرتے ہیں کتے ضرور ان پر حملہ کرتے ہیں. تو خدا تعالیٰ نے کیسی عظیم شان بات, کتنی ہے, کتنا گہرا راز ہمیں فطرت کا بتایا کہ دو ہی چیزیں ہیں جن میں, جن پر تمہیں نظر رکھنی ہوگی, دل اور آنکھیں. دل میں بدی کو نہ پلنے دو. اصل راز یہ ہے نیکی اور تقویٰ کا کہ دل میں بدی کو داخل ہی نہ ہونے دو یا وہاں پلنے نہ دو. اگر وہ پل کر باہر آئے گی تو آنکھوں سے پہچانو اس کو, پھر اپنی آنکھوں سے بھی اور غیر کی آنکھوں سے بھی. اس حکمت پر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سا گھر کی تربیت پر کا انحصار ہے, بچوں کی تربیت کا اس پر بہت زیادہ انحصار ہے. ابھی جب میں کینیڈا کے سفر پہ گیا تھا وہاں بھی بعض باتیں سامنے آئیں. بعض خاندانوں نے ملاقات کے وقت یہ کہا, اپنے بچوں کے متعلق شکایت کی کہ ہم کیا کریں, فلاں بچیاں ہیں وہ قابو میں نہیں, فلاں بیٹا ہے وہ قابو میں نہیں. اور بھی روزمرہ ایسے واقعات سامنے آتے ہیں. ابھی ایک دو دن کی ملاقات میں یہاں بھی ایک ایسے خاندان کے سربراہ آئے تھے جنہوں نے اپنی مظلومیت کا ذکر کیا کہ میں کیا کروں, اولاد کے ہاتھوں بے بس ہو رہا ہوں. تو ان کو میں نے یہی بات سمجھائی. شروع میں کچھ تھوڑا سا ان کو تردد تھا یہ ماننے میں کہ میرا قصور ہے, لیکن جب بات واضح ہوئی تو بلا تردد پوری طرح تسلیم کر لیا. میں ان سے کہا کہ دیکھیں, آپ لوگوں کو اپنے بچوں کی علامتیں دکھائی دینی چاہیے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بیٹی اچانک ہاتھ سے نکل جائے. یہ ناممکن ہے کہ کوئی بیٹا اچانک باغی ہو جائے. خدا کا کلام گواہ ہے کہ دلوں میں جو کچھ پلتا ہے وہ آنکھوں میں ضرور ظاہر ہوتا ہے. اور خدا تعالیٰ نے یہ سفر آنکھ سے دل کی طرف ہمیں اس لیے دکھایا, خدا تو غیب سے حاضر کی طرف سفر کرتا ہے, لیکن یہاں اس مضمون کی میں تقدیم و تاخیر کی حکمت مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میں تو غیب بھی جانتا ہوں, حاضر بھی جانتا ہوں, لیکن تم نے اگر اپنی اور اپنی نسلوں کی تربیت کرنی ہے, اپنی قوم پر نظر رکھنی ہے, تو یاد رکھو آنکھوں سے پہچاننا. اگر تم آنکھوں میں مخفی بدیاں یا بدنیتیں پہچان لوگے تو بر وقت تم اپنی اولاد کی یا ان کی تربیت کر سکو گے جو تمہارے تابع ہیں, ورنہ تم اس موقع کو ہاتھ سے گوا بیٹھو گے. بس آنکھ میں شرارت پکنے سے پہلے, جب وہ مستقل اس کا حصہ بن جاتی ہے, اس سے پہلے کاروائی کی ضرورت ہے. چنانچہ پودوں کی طرح جن کی جڑیں بھی مضبوط نہ ہوئی ہوں, ان کی علامتیں باہر ظاہر ہو جائیں, اس وقت اس روئیدگی کو بڑی آسانی کے ساتھ پاؤں تلے کچل کے پامال کیا جا سکتا ہے. لیکن جب وہ درخت بن جائیں, جب ان کی علامتیں خوب کھل کر ظاہر ہو جائیں, پھر بڑا مشکل کام ہے ان کو مٹانا اور ان کو اکھیڑنا. تو انسانی اپنی تربیت کے امور میں آپ اس آیت کریمہ کے مضمون کو پیش نظر رکھیں, تو خصوصیت سے وہ لوگ جو مغرب میں اپنی اولاد کی تربیت کے متعلق پریشان ہیں, ان کے مسائل حل ہو جائیں گے. پہلی دفعہ جب بچے میں کوئی ٹیڑھا پن دیکھتے ہیں, اس کی آنکھوں میں کوئی شرارت, کوئی فتنہ دیکھتے ہیں, تو اس وقت ضرورت ہے اس کی طرف پوری توجہ کر دیں اور اپنی محبت سے, پیار سے سمجھا کر, جیسا بھی ہو, اس کے دل سے وہ بدی نوچ لیں جس کی علامتیں آنکھوں میں ظاہر ہونی شروع ہوئی ہیں. اب میں اس آیت کی طرف واپس آتا ہوں, یعنی اس آیت کی طرف آتا ہوں جس کی تلاوت میں نے ابھی کی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون, کہ اللہ, اے لوگو, اے ایمان والو, اللہ اور رسول کی خیانت نہ کیا کرو. وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون, حال یہ ہے کہ تم اپنی امانتوں کی خیانت کرتے ہو اور تمہیں علم نہیں. اس کے معنی میں سے دو معنی ہیں جو میں آپ کے سامنے اس وقت زیادہ وضاحت سے رکھنا چاہتا ہوں. اول یہ کہ اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت حقیقت میں ہماری اپنی امانتوں میں خیانت ہے, اور یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. ایک تو اس کا یہ معنی ہے, یعنی جب ہم اپنے بھائی سے بددیانتی کرتے ہیں, اپنی قوم سے بددیانتی کرتے ہیں, اپنے مالک سے, اپنے نوکر سے, اپنے بہن بھائیوں سے, لین دین میں یا تقوی کی آزمائشوں میں ہم ناکام رہتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں, تو ان میں سے ہر خیانت دراصل اللہ اور رسول کی خیانت ہے. تو یہ طرز بیان ہمیں یہ, ہم پر یہ ظاہر کرتی ہے کہ دیکھو, تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری خیانتیں تمہاری اپنی خیانتیں ہیں, کون پوچھے گا, گھر کی بات ہے. تم نے اپنی بیوی سے خیانت کی, بیوی نے تم سے کی, بھائی نے بہن سے کی, وغیرہ وغیرہ, تو یہ سمجھ لو کہ ہم آپس میں ہی کر رہے ہیں, ہمارا معاملہ ہے. فرمایا نہیں, در حقیقت ہر خیانت اللہ اور رسول کی خیانت ہے. کوئی خیانت بھی ایسی نہیں جو تم کرتے ہو اور جو خدا اور رسول کی خیانت نہ بنتی ہو. دوسرا ایک اور بہت لطیف مضمون ہے, وہ قوموں کے حالات بگڑنے کا راز ہے. وہ لوگ جو اپنے معاملات میں خائن ہو جاتے ہیں, پھر وہ خدا اور رسول کی خیانت بھی کرنے لگتے ہیں, ان معنوں میں کہ پیغام کے باغی ہو جاتے ہیں, پیغام کے رنگ بدلنے لگتے ہیں, اور فتنہ اور فساد کی مستقل بنیادیں ڈال دیتے ہیں. چنانچہ جب مذاہب بگڑتے ہیں تو پہلے انسانی معاملات کی خیانت ظاہر ہوتی ہے, پھر وہی خائن لوگ خدا پر بھی ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں, اس کے رسول کی بھی بحرمتی کرتے ہیں, اس کی باتوں کو بھی توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں, اور خدا اور رسول کی باتوں کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں. یہاں اس خیانت کی طرف اشارہ ہے, اور مرکزی اصول وہی کار فرما ہے, وانتم تعلمون, جب تم اپنے روزمرہ کی بددیانتیوں کے متعلق جانتے ہو حقیقت میں کہ تم بددیانت ہو, خیانت کر رہے ہو, تم سے چھپی نہیں, تو یاد رکھنا جب اللہ اور رسول کی خیانت کرو گے وہ بھی تم سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی. دنیا سے مخفی ہو سکتی ہے مگر وہ ظالم جو خدا کے کلام کو اپنی مرضی کے تابع توڑتے مروڑتے اور اپنے مرضی کے مطالب اس کی طرف منسوب کرتے ہیں جو رسول کے کلام کی یہ بے حرمتی کرتے ہیں ان کو بہت بڑی تنبیہ ہے کہ تم جانتے ہو یہ کوئی عذر تمہارا پیش نہیں جائے گا قبول نہیں کیا جائے گا کہ تم نے نادانی میں یہ غلط ترجمے کر لیے تھے. خائن آدمی اگر روزمرہ کے معاملات میں خائن ہے تو پھر وہ خدا اور رسول کے معاملے میں بھی خائن ہو جاتا ہے, اور جو روزمرہ کے معاملات میں خائن نہیں ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے, اور وہ پھر خدا اور رسول کے معاملے میں غلطی تو کر سکتا ہے مگر خائن نہیں بنتا. تو خیانت دیکھیں کہاں سے کہاں انسان کو لے جاتی ہے اور کیسے قارِ مذلت میں گرا دیتی ہے. تو خیانت کے خلاف جماعت کو بڑی جد و جہد کے ساتھ ایک مہم چلانی ہوگی, جہاد کرنا ہوگا, پوری کوشش کرنی ہوگی جس سے جماعت کے بچے بچے کے دل میں اور ذہن میں یہ بات ثبت کر دی جائے کہ خیانت ایک ایسا جرم ہے جس جو قوموں کے کردار کو کھا جاتا ہے, جو ان کے ایمان کو کھا جاتا ہے, ان کے اعمال صالحہ کو تباہ کر دیتا ہے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترقی یافتہ قومیں قار مذلت میں گر جاتی ہیں. اس لیے خیانت سے خبردار رہو. بس قرآن کریم نے جگہ جگہ آیات میں عنوان لگا دیے ہیں خیانتوں کے, اور ان عنوانات کے تابع بڑی گہری باتیں بیان فرمائی ہیں. ان کے اوپر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید روشنی ڈالی تاکہ وہ شخص جو اپنی فہم سے ان باتوں کو پا نہ سکے ان باتوں کی تہ تک ان لوگوں کا خیال پہنچے. ایک حدیث اس سلسلے میں میں نے چنی ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لکل غادر لواء عند استحی یوم القیامت یرفع له بقدر غدره الا ولا غادر اعظم غدرا من امیر عامۃ. کتاب الجہاد باب تحریم القدر, مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دھوکہ دہی کرنے والے کا جھنڈا اس کی پیٹھ کے پاس قیامت کے دن نصب ہوگا. دو باتیں بیان فرمائی ہیں. ایک پہلی بات یہ ہے ہر دھوکہ دینے والے کا, ہر خیانت کرنے والے کا جھنڈا اس کی پیٹھ کے پاس اس کے پیچھے قیامت کے دن نصب ہوگا. ایک تو پیٹھ کے پیچھے کا مضمون دوسری جگہ کھولا گیا ہے. جہاں ہلاکت کی خبر ہو وہاں سامنے سے پیش کرنے کی بجائے حساب کتاب پیچھے سے دیا جائے گا. تو ایک تو یہ مضمون ہے جس کی طرف انسان کا ذہن جاتا ہے اس حدیث کو سن کے کہ بہت ہی بڑے عذاب کی خبر ہے یہ کہ اس کی خیانت کا جھنڈا اس کی پیٹھ کے پیچھے گاڑا جائے گا. دوسرے یہ کہ خیانت کا اس سے زیادہ خوبصورت انتقام نہیں لیا جا سکتا. انسان دوسرے سے اس کی پیٹھ پیچھے خیانت کرتا ہے, فرمایا اس کی پیٹھ کے پیچھے وہ جھنڈا گاڑا جائے گا جو دنیا کو دکھائے گا کہ یہ خائن تھا, جو خیانتیں اس نے اپنی طرف سے دنیا سے چھپانے کی کوشش کی تھی وہ ایک جھنڈے کی صورت میں تنزن اس کی پیٹھ کے پیچھے نصب کی جائیں گی اور وہ جھنڈا دور سے دکھائی دے گا. فرمایا جتنا بڑا خائن ہوگا اتنا ہی بلند وہ جھنڈا ہوگا. یہ ایک آئرنی ہے, حیرت انگیز تصویری زبان میں خائن کے انتقام کا نقشے, خائن سے انتقام کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ تم خیانتیں کر لو, چھپا لو, لوگوں کی پیٹھ پیچھے جو کچھ منصوبے بنانے ہیں بناؤ, قیامت کے دن تمہارے یہ منصوبے تمہاری پیٹھوں کے پیچھے گاڑے جائیں گے اور بلند کر کے دکھائے جائیں گے. جتنا تم نے بدیانتیاں کی ہوں گی اتنا ہی یہ راز کھولا جائے گا. اور دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی ولا غادر اعظم غدرم من امیر عامتن. عوام الناس پر جو امیر مقرر کیا جاتا ہے उससे वो अगर खयानत करे तो उसकी खयानत से बढ़कर कोई और खयानत नहीं। उसकी वजह यह है कि जिसके सुपुर्द जिसको मामलात सौंपे जाते हैं वो उन मामलात में अगर खयानत करे जो उनको उसको सौंपे गए हैं तो जितना वसी उनका असर होगा उतना ही ज्यादा उसकी खयानत अपने आप से जर्ब खाती चली जाएगी। एक शख्स से खयानत करता है, खयानत तो खयानत ही है लेकिन उसका नुकसान एक शख्स को पहुंच रहा है। एक शख्स एक खानदान से खयानत करता है, उसका नुकसान एक खयानत खानदान को पहुंचता है लेकिन वो शख्स जो अमीर हो उसकी खयानत का नुकसान उसके ताबे तमाम अफराद को पहुंचता है। जो खयानत का नुकसान, खयानत का गुनाह उसके नुकसान से मापा जाएगा, ये मुराद है। जितना वसी खयानत का नुकसान पहुंचेगा उतना ही ज्यादा उस शख्स से जवाब तलबी होगी, उतना ही ज्यादा वो सजावार ठहरेगा अल्लाह ताला की नाराजगी का। इस सिलसिले में सबसे पहले तो हम हुकूमतों की अमारत को के मजमून को सामने रखते हैं। अमारतें दो किस्म की हैं, एक है मजहबी जिम्मेदारियां जिनको सौंपी जाती हैं उनके लिए बहुत बड़ी तंबीह है और दिल हिला देने वाला पैगाम है, और एक वो जो दुनिया की इमारतें हैं। ये लफ्ज अमीर दोनों पर यकसां चश्मा होता है, इसकी तो बड़ी कसरत से मिसालें हैं, भरी पड़ी हैं तारीख में भी और मौजूदा दौर में भी, कि जहां हुकूमतों के सरबराह खायन हुए हैं वहां हुकूमतें इस तरह बर्बाद हुई हैं कि ना उनकी इक्तसादियात बाकी रहीं, ना उनकी सियासियात बाकी रहीं, ना अखलाक रहे, ना मजहब रहा, सब कुछ मिट गया। और आज तीसरी दुनिया के लिए इस हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुलम खुला पैगाम है, अगर वो इस पैगाम को समझें तो बड़ी बड़ी हलाकतों से बच सकते हैं, वरना कोई दुनिया की ताकत उनको बचा नहीं सकती, क्योंकि अमीर की खयानत से बढ़कर और कोई खयानत असर नहीं दिखाती, दूसरों को बेबस कर देती है। ये ऐसी खयानत है कि इसके मुकाबले पर ईमानदारों की ईमानदारियां भी कुछ कर नहीं सकती, बेबस और निहत्ती हो जाती है। तीसरी दुनिया में मैं जब सफर करता हूं और मेरी मुलाकातें उनके सरबराहों से होती हैं, मसलन अफ्रीका में मैंने दौरा किया, तो हर साहिब अमर को मैंने ये बात पहुंचाई। मैंने कहा एक जमाना था कि आप शिकवा किया करते थे कि आपको सफेद हाथों ने लूटा है, बड़ा जुल्म था, बाहर से सफेद हाथ आए और उन्होंने आपको लूटा, लेकिन अब आपको काले हाथ लूट रहे हैं, वो अपने आपके अपने हाथ हैं, इस मुल्क में पैदा हुए हैं। जब तक आप दयानत के मयार को बुलंद नहीं करते आप किसी पहलू से किसी रुख से तरक्की नहीं कर सकते, ना आपकी इक्तसादियात संभल सकती हैं, ना आपकी सियासत दुरुस्त हो सकती है, ना किसी शोबे जिंदगी में कोई इस्लाह की सूरत मुमकिन है, क्योंकि एक बदयानत आदमी बिल्कुल एक ऐसे गंदे पौधे की तरह हो जाता है जिसको कड़वे फल लगते हैं। एक खानदान के एक शख्स के मुतल्लिक किसी ने किसी बुजुर्ग औरत से मुतल्लिक कहा कि से गुजारिश की अर्ज किया कि इस मां की फलां बेटी जो है वो तो अच्छी है ना, तो उसने अपने बुजुर्गी और सादगी और गहरी फरासत के साथ सिर्फ ये कहा कि कुड़िए कौड़ी वालू मिठे फाले लग रहे, अगर बेल कड़वी हो जाए तो उसका हर फल कड़वा होता है, तुम नहीं समझती इस ये बेल कड़वी है। बहुत गहरी हिकमत की बात है। तो अमीर की अमारत के मुतल्लिक जो हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो दिलाई तो दरअसल यही कहने, इसको हम दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि खबरदार बेल ना कड़वी हो। अगर अमीर किसी कौम का गंदा हो जाए, उसकी रियतें खराब हो जाए, वो खायन बन जाए तो सारी कौम उस बेल की तरह हो जाती है जिसे फिर लाजिमन कड़वे फल लगेंगे, फिर दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती। तो आज तीसरी दुनिया के मसाइल का हल सिर्फ इस हदीस में है। जितनी मर्जी कॉन्फ्रेंसें कर लें, बड़े बड़े मालिक एक तरफ आ जाएं, छोटे ममालिक एक तरफ, اقتصادی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، سیاسی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، سب فرضی باتیں ہیں. ایک کوڑی کبھی نہ آج تک کبھی نتیجہ نکلا ہے، نہ آج نکل سکتا ہے نہ کل نکلے گا. بیماری ہے ہی اور ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ والی بات کرتے ہیں. اگر گھٹنے کو چوٹ پڑی ہے تو آنکھ کیوں پھوٹے گی، گھٹنا پھوٹے گا. آپ کا دل پھوٹ گیا ہے، وہ جہاں نیتیں پلتی ہیں وہ مرکز وہ گندا ہو چکا ہے اور عمارتیں گندی ہو گئیں. یہ ناممکن ہے کہ کسی ذلیل سے ذلیل ملک کی عمارت یعنی سیاست اس کے جو سربراہ ہیں وہ پاک اور صاف ہو جائیں اور قوم بہتر نہ ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جہاں ملکوں کے حال گندے اور بد ہیں، جان لیں کہ وہاں کی سیاست گندی ہے، وہاں کے سربراہ جن کے ہاتھ میں معاملات کی کلی تھمائی جاتی ہے، چابی پکڑائی جاتی ہے، وہ بدنیت اور گندے ہو چکے ہیں. اس لیے حضرت اوغست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ ضرور وہاں چلے گی. اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی جواب طلبی ہونی ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ دیکھو تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بددیانتیاں کرتے ہو، یہ بھول جاتے ہو کہ تمہاری ہر بددیانتی در حقیقت خدا سے بددیانتی ہے، رسول سے بددیانتی ہے. اور جب خدا اور رسول سے بددیانتی کرو گے تو بغیر حساب کے چھوڑے نہیں جاؤ گے. تو خدا کی مخلوق جس کے بھی سپرد کی جائے، ہاں وہ سیاسی سربراہ ہو یا کسی اور حیثیت سے سربراہ ہو، ان معاملات میں جن معاملات میں وہ خدا کی بندے خدا کے بندے اس کے سپرد کیے جاتے ہیں، ان معاملات میں اگر وہ بددیانتی کرتا ہے تو اس کا اثر ساری قوم پر پھیلے گا. دو قسم کی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، ایک ذاتی اور ایک عامۃ الناس سے تعلق رکھنے والی. یہاں اس کمزوری کا ذکر ہے جس کا تعلق قوم سے ہے، یعنی قومی معاملات میں خیانت نہ کرنا. تمہاری اپنی خیانت بھی پوچھی جائے گی، اپنے متعلق اپنی ذمہ داریوں کی کو میں اس ناکامی پر بھی پوچھے جاؤ گے جن کا تمہاری ذات سے صرف تعلق ہے، تمہارے خاندان سے ہے. لیکن اتنی بڑی جرت نہ کر بیٹھنا کہ ان معاملات میں خیانت کرو جن کا ساری قوم سے تعلق ہو، اور ان کا جھنڈا اندازہ کریں پھر کتنا بلند ہوگا، وہ تو انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا. امریکہ کا سربراہ ہے، روس کا سربراہ ہے، یورپ کی حکومتوں کے سربراہ ہیں، ان کی اپنے طور کی خیانتیں ہیں. اور خدا تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ یہ سارے پوچھے جائیں گے، ان کے بد اثرات قوم پر ضرور پڑتے ہیں. لیکن میں اس وقت تیسری دنیا کی حکومتوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے درست ہونا ہے تو کسی طرح دعائیں کر کے جو بھی بس جس بس جیسا بھی بس چلے اپنا سربراہ دیانت دار چن لیں، ایسا جو پاک نیت ہو، جو با اصول ہو، اور اصولوں سے ٹلے نہ اور اصولوں کا سودا نہ کرے. اب دیکھیں پاکستان کی دردناک تاریخ میں دراصل یہی ایک بنیادی کمزوری دکھائی دیتی ہے، ایک ہی رکھنا ہے، جس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ پاکستان پھٹا، ساری قوم پھٹنے لگی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور پھر سنبھل ہی نہیں رہی اس وقت سے. آج کل جو ہو رہا ہے مثلا، یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو آج پیدا ہوئی ہے یا چند سالوں میں پیدا ہوئی ہے. اپوزیشن کہتی ہے نواز شریف صاحب نے بیماریاں پیدا کی ہیں. وہ جب خود اوپر آئے تھے یہ الزام لگانے والے تو اس وقت کہتے تھے فلاں نے پیدا کی ہیں، اس وقت تو نواز شریف صاحب موجود ہی نہیں تھے، ان سے پہلے اور تھے. بیماریاں پہلے سے شروع ہوئی ہیں اور ان کی جڑیں تاریخ میں گہری ہیں. بیماری اس وقت تک نہیں تھی جب تک قائد اعظم زندہ تھے. قائد اعظم بہت صاحب فراست انسان تھے، باتوں کی چلاکی ان کو نہیں آتی تھی، لیکن عقل میں تقویٰ تھا. یہ جو ملا ان پر اعتراض کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں کہ یہ غیر مسلموں کی طرح تھا، تقویٰ ایسی چیز ہے اگر غیر مسلم میں بھی ہو تو اس کی عقل کو بھی جلا بخش دیتا ہے، اور اگر نہ ہو تو کتنا بڑا پکا مسلمان ہو اس کے اندر اندھیرے ہی پلیں گے، اس سے زیادہ اس اور کچھ اس سے توقع نہیں رکھ سکتا. تو قائد اعظم نے ملا سے صلح نہیں کی، ملا کی دھمکیوں سے معروف نہیں ہوئے، یعنی اس حد تک کہ اصولوں کے سودے کر لیں. قائد اعظم نے اپنی زندگی میں جتنے فیصلے کیے ہیں ان کا تنقیدی نظر سے مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، ایک بھی فیصلہ ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر نہ ہو. ایک سربراہ کا تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ وہ کرے جو اس کے نزدیک واقعتاً قوم کے لیے جائز اور درست ہے اور اخلاق کے اعلیٰ اصولوں کے منافی نہیں ہے. اس پہلو سے قائد اعظم کا ہر فیصلہ ہر شک سے بالا تھا اور ہر قسم کی تنقید سے بالا تھا. مولویوں سے دیکھ لیجئے، انہوں نے اس بات پر ٹکر لی کہ مولوی کہتے تھے کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دو، ہم تمہاری جوتیاں چاٹیں گے. قائد اعظم کو اپنی جوتیاں چٹانے کا کوئی شوق نہیں تھا، یہ بھی ایک تقویٰ کی علامت ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کوئی ان کی تعریف کرتا یا نہیں کرتا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس اصول کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا، قوم پھٹ جائے گی. جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے گا ملی تعریف کی روح سے وہ مسلمان کہلائے گا. میں ایک سیاستدان ہوں، مجھے مذہبی تعریف سے کی باریکیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ میرا کام ہے. اللہ چاہے تو جس کو چاہے مسلم قرار دے، جس کو چاہے غیر مسلم قرار دے دے، مگر میرے نزدیک جو ملی سربراہ ہوں ملت کے مسلمان کی ایک ہی تعریف قابل قبول ہو سکتی ہے. جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے گا مسلمان ہے، جو نہیں کہتا وہ نہیں ہے، چھٹی کرے. ہر شخص آزاد ہے جو چاہے کہے جو چاہے کرے. اور اتنی سی بات پر وہ اڑ گئے، انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں اس پہ تو سودا کروں. مولویوں نے لالچیں دیں، طرح طرح کی دھمکیاں دیں، یہ کہا کہ ساری قوم آپ کے قدموں میں لا ڈالیں گے، آپ کے خادم بن جائیں گے، آپ کے گن گائیں گے، قیامت تک آپ کا جھنڈا بلند رکھیں گے. ایک ذرہ بھی قائد اعظم نے ان امور کی طرف توجہ نہیں کی، ثابت قدم رہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کیسا شان کا سلوک تھا ان کے ساتھ کہ ان سب مولویوں کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی، سارے دعوی جھوٹے کر دیے، کچھ بھی نہ. جب یوم حساب آیا ہے تو ان کے پیچھے کوئی بھی چلنے والا باقی نہیں رہا، ساری قوم قائد اعظم کے پیچھے چل پڑی. اب بھی پاکستان کے مسائل کا دراصل یہی حل ہے. ان کو اتاترک تو میسر نہیں آ سکتا، اتاترک سے زیادہ عظیم قائد اعظم ہے. اتاترک نے تو ایک بدنی سزا دے کر اور انتقام لے کر اپنے مخالفوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی تھی اور بزور شمشیر دیر تک ملا کو سیاست سے باہر رکھا، لیکن قائد اعظم نے تو نہایت ہی اعلیٰ اخلاق کا نمونہ دکھاتے ہوئے اپنی قربانی پیش کی ہے، لیکن اصول سے پیچھے نہیں ہٹے. ملا جب سے اس پاکستان کی سیاست میں داخل ہوا ہے، پاکستان کی سیاست گندی سے گندی ہوتی چلی گئی ہے اور سیاستدان آزاد رہا ہی نہیں. جب ملا سے بددیانتی کے سودے ہو گئے، بد اخلاقی کے سودے ہو گئے، ایک کمزور جماعت کے حقوق کو جانتے بوجھتے ہوئے کچلا گیا ہے. کون پاکستان کا سیاستدان ہے جو یہ کہے کہ ہمیں علم نہیں تھا؟ اپنے آپس کی پرائیویٹ باتوں میں سب کہتے ہیں کہ ظلم ہو گیا ہے، لیکن کسی ایک میں بھی جرأت نہیں ہے کہ وہ احمدی کے خون کا سودا مولوی سے کرنے کے لیے تیار نہ ہو. جہاں اس کو اپنا دو کوڑی کا فائدہ بھی نظر آئے گا وہ یہ خون بیچے گا. اور جس طرح حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ کی تھی کہ دیکھو آزاد کو پکڑ کر کسی اور کے پاس بیچنے کا تمہیں کوئی حق نہیں. ایک انسان کو اگر آزاد انسان کی آزادی کو کسی دوسرے کے پاس اپنے تھوڑے سے کمینے مفاد کی خاطر بھیج ڈالے تو اس کے لیے کیسی سخت تنبیہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. لیکن پاکستان کے سیاستدان کیونکہ قائم ہو چکے ہیں اس لیے ان کو کوئی پرواہ نہیں. یہ بحث اٹھاتے ہیں کہ یہ تھوڑے ہیں کہ زیادہ ہیں، حالانکہ خیانت میں تھوڑے زیادہ کی بحث ہی نہیں ہوا کرتی. ایک آنے کی بھی خیانت خیانت ہے اور ایک عظیم اموال کی ڈھیری کی خیانت بھی خیانت ہے. چنانچہ قرآن کریم نے اسی خیانت کے مضمون کو یہودیوں کے حوالے سے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ دیکھو یہودیوں میں بھی بعض ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کے پاس دولتوں کے پہاڑ لگا دیے جائیں تو تب بھی وہ خیانت نہیں کریں گے. جب وہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس مال کی حفاظت کریں گے تو ضرور حفاظت کریں گے. کیسی شان ہے قرآن کریم کی. وہ قوم جس نے سب سے زیادہ قرآن اور صاحب قرآن سے دشمنی کی ہے, اس قوم کے پاک لوگوں کو کیسا خراج دیا جا رہا ہے, کیسا ان کا حق تسلیم کیا جا رہا ہے کہ ہاں ان میں شریف ہیں, اور ایسے ایسے شریف ہیں کہ اگر دولتوں کا پہاڑ بھی ان کے سپرد کر دو گے تو بدنامی نہیں کریں گے. لیکن افسوس بدنصیبوں کی, ان بدنصیبوں کی اکثریت ہے جن کے پاس ایک آنا بھی رکھو, ایک پیسہ بھی رکھو, تھوڑا سا بھی دے دو تو وہ خیانت کر جائیں گے. خیانت خیانت ہی رہے گی. تو یہ کیا سودا ہوا کہ تھوڑے لوگوں کے حقوق مارے جاتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مارے ہی تھوڑوں کے جایا کرتے ہیں, بڑوں کے حقوق مارنے کی تو تمہیں ضرورت کہاں ہے؟ جب ضرورت کرتے ہو تو پھر آگے سے مار بھی پڑتی ہے. تو وہ تو سیاسی غلطی ہے اگر بڑوں کے حقوق مارنے کی کوشش کرو گے, طاقتور پر ہاتھ ڈالو گے تو بے وقوفی ہے. لیکن جب غریب کے حقوق پر ہاتھ ڈالو گے, کمزور کے حقوق پر ہاتھ ڈالو گے تو یہ خیانت ہے. اور اس خیانت کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ میں پیش فرمایا کہ ایک آزاد شخص کی آزادی چھیننے کا تمہیں کیا حق ہے؟ خدا نے اپنے بندوں کو جو حقوق دیے ہیں, من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, اگر ایمان تمہارے پاس ہی ہے تب بھی خدا کہتا ہے جس کی میرے بندے ہیں تمہیں کیا حق ہے زبردستی کسی کو مومن بنانے کا؟ من شاء فلیؤمن, جس کی جو چاہے ایمان لاتا پھرے, جو چاہے کافر ہوتا پھرے. میرا معاملہ, میرے بندوں کا معاملہ, تم کون ہوتے بیچ میں دخل دینے والے؟ لیکن انہوں نے کئی کئی نیک بہانے بنائے اور جانتے بوجھ کے, جانتے بوجھتے احمدیوں کے سودے کیے اور مولوی کے پاس احمدیوں کی کو عملاً احمدیوں کے تمام حقوق بیچ ڈالے. اور اس خیانت کو خدا تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا. اب گلیوں میں نکلے ہیں سیاستدان, نکلے ہیں بہت بھیانک مناظر اور بڑے تکلیف دہ مناظر ہیں جو ساری دنیا میں دکھائے جا رہے ہیں. اور اس قوم کی پولیس کا حال دیکھیں کہ اس وقت چونکہ حکومت کے ہر آدمی حکومت کا پٹھو بن جاتا ہے, اور دنیا میں کہیں بھی پولیس ایسی ناجائز سختی ان لوگوں پر نہیں کیا کرتی جو آگے سے ہتھیار نہ ہاتھ نہ اٹھائیں, جو شرارت نہ کریں. محض اکٹھے ہونے سے منع کر دینے پر اگر کوئی اکٹھا ہو جائے تو اس پر زیادتی دنیا کی آزاد موالی کی پولیس نہیں کیا کرتی, ان کو دھکیلتی ہے, ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے. پہل اگر مجمع کی طرف سے ہو, اگر پولیس کو مار پڑے, بم پھینکے جائیں ان کے اوپر, ان پر گولیاں چلائی جائیں, ان پر بوتلیں پھینکی جائیں اور کئی قسم کے فساد ہوں, تو پھر اسی حد تک اس فساد سے بچنے کے لیے پولیس بھی جوابی کارروائی کیا کرتی ہے. اور آزاد اور ترقی یافتہ ممالک میں یہ عجیب بات سامنے آتی ہے کہ بعض فسادات کے موقع پر پولیس والے زیادہ زخمی ہوتے ہیں اور دوسرے کام, اور اس وقت پولیس اپنا قابو سے نکلتی ہے جب چارہ نہیں رہتا, جب ہر طرف سے اس کو پڑھنی شروع ہوتی ہے, پھر وہ بھی زیادتیاں کر جاتے ہیں, مگر ان کی تصویریں دیکھنے والا پہچان لیتا ہے کہ زیادتی کدھر سے شروع ہوئی تھی. مجھے تو زیادہ وقت نہیں ملتا, مگر ایک جھلکی میں نے دیکھی تو میرا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کیسی تکلیف دہ چیز تھی وہ جو مجھے دکھائی دی. اور وہ میں سوچ رہا تھا کہ ساری دنیا میں یہ بدنامی ہو رہی ہے. معزز سیاستدان ہیں, وہ احتجاج کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ خواتین ہیں, ان کو ایک پولیس والا پکڑتا ہے اور ڈنڈے مارتا ہوا کھینچ کے وہاں لے آتا ہے جہاں پولیس والوں گھیرے میں لے لیتے ہیں, اور پھر سارے پولیس والے اس نہتے آدمی پر جس نے کوئی آگے سے ہاتھ نہیں اٹھایا, پتھر نہیں مارا, کوئی ہتھیار استعمال نہیں کیا, ڈنڈے برسانے شروع کر دیتے ہیں. یہ کیسی سیاست ہے؟ لیکن یہ سیاست تمہاری اپنی پیدا کر رہا ہے. تم خائن ہوئے صرف جماعت احمدیہ کے معاملے میں نہیں, ہر معاملے میں خائن ہو گئے. اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپوزیشن صرف دیانتدار ہے اور حکومت خائن ہے. کبھی اپوزیشن حکومت بن جاتی ہے, کبھی حکومت اپوزیشن بن جاتی ہے. یہ تو ایک ہی تھیلی کے چھٹے بٹے ہیں, کبھی یہ باہر آ گیا, کبھی وہ باہر آ گیا. ادائیں ایک ہیں, یہ مجھے تکلیف ہے. جب تک ادائیں نہیں بدلیں گے, جب تک خیانت سے باز نہیں آئیں گے, اس وقت تک قوم بچ نہیں سکتی. اتنی خیانت ہے کہ یوں لگتا ہے کہ سیاست میں داخل ہونے سے پہلے سے یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ جب ہم بھی جائیں گے تو ہم بھی ایسا ایسا کیا کریں گے. تو وہ خیانت جو ان کی آنکھوں میں ظاہر ہو چکی ہے, اب تو گلیوں میں جھانک رہی ہے, گھر گھر پر اس کی نحوست کا سایہ ہے, وہ دراصل دلوں میں پلی تھی. اللہ ان آنکھوں کی غیب خیانت کو بھی جانتا ہے, جبھی وہ باہر نہیں آئی. اس صورت میں, اس صورتحال پر جب نظر ڈالیں تو پاکستان, ہندوستان, دوسرے تیسرے ملک, تیسرے درجے کے ملک جن میں عام روزمرہ کی بددیانتی زیادہ پائی جاتی ہے, بددیانتی مغرب ممالک میں بھی ہے لیکن بڑے پیمانے کی ہے, اونچے پیمانے کی, جو اپنی قوموں کے مفاد غیروں سے ٹکرائیں پھر دل کھول کر بددیانتیاں کرتے ہیں, مگر روزمرہ اپنی قوم سے بددیانتی کر نہیں سکتے, اس کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ قوم سخت گیر ہے اس معاملے میں. مگر جہاں قوم بیچاری غیر تعلیم یافتہ اور کمزور ہو, کوئی رہنما نہ ہو ان کو ہدایت دینے والا, جو رہنما ہوں وہ خائن ہو چکے ہوں, تو ایسی قوموں کا تو پھر کوئی نیک انجام نہیں ہوا کرتا. ان کے حالات پر آپ غور کر کے دیکھیں تو آپ کو خیانت کی تاریخ نظر آئے گی, پہلے دلوں میں پلتی ہوئی پھر باہر آتی ہوئی. بہت سے ایسے خاندان ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اسکولوں میں, اس اچھے اسکولوں میں اس لیے ڈالا, بعض زمینداروں نے بلکہ اکثر نے, کہ کوئی سوچتا تھا اس زمانے میں, پرانے زمانے کی باتیں ہیں, کہ اسے پٹواری لگواؤں گا, اور پٹواری لگوا کر پھر جس طرح ہم نے پٹواری کی شانیں دیکھی ہیں, جس کا چاہا کھاتا بدل کے کسی اور کے نام لگا دیا, اس طرح یہ میرا بیٹا کیا کرے گا, پھر ہماری شان دیکھنا خاندان کی. اور یہ آغاز ہی میں جب بچہ شاید پیدا ہوا تھا اس وقت سے ہی اس پر ایسے خاندانوں کی پٹوار کی نظر پڑ رہی تھی, اور جنہوں نے بڑا تیر مارا انہوں نے نائب تحصیلدار کے خواب سوچے. بہت اونچے جو خاندان تھے انہوں نے کہا جی ہم تو ڈپٹی کمشنر بنوائیں گے, سی ایس پی بنوائیں گے, پھر پورے ضلع پر راج ہوگا, پھر ہم جس کو چاہیں گے مروائیں گے, جس کو چاہیں گے اس کو زندہ کروائیں گے. یہ سارے خواب دکھائی دینے والے خواب ہیں. ان لوگوں کی آنکھوں میں ان کی خیانت آنکھوں سے جھانکتی ہے. جو بدنیت بڑے بڑے زمیندار یا دوسرے صاحب اثر لوگ ہیں, آپ ان سے مل کے دیکھیں, ذرا سے بھی فراست ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ آنکھ کی خائن دیکھ نہ لیں, آنکھ کی خیانت معلوم نہ کر لیں. ان کی طرز فکر, طرز بیان ہی ایسی ہوتی ہے کھوکھلی سی, کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی بات ہے, بےمانی بات ہے. تو اس زمانے میں بچپن میں پھر ان کو یہی خواب ان کے سامنے دہرائے گئے, ان کے سامنے جو نقشے کھینچے گئے معزز لوگوں کے, وہ سارے معزز لوگ بددیانتی سے معزز بنے تھے. ان کے وہ جن صاحب اقتدار خاندانوں سے تعارف کروایا گیا, وہ صاحب اقتدار خاندان صاحب اقتدار ہی بددیانتی کے نتیجے میں ہوئے, اور رفتہ رفتہ ساری قوم اس مضمون کو سمجھ گئی. اس ملک میں اگر عزت حاصل کرنی ہے تو خیانت سے حاصل ہوگی, ورنہ نہیں ہو سکتی. اعلی اخلاقی قدریں ایک دن میں پامال نہیں ہوا کرتی, کم از کم 100 سال لگے ہوں گے کہ قوم رفتہ رفتہ ان قدروں سے دور ہٹتی چلی گئی, سب نیکی کی جڑیں اکھیڑی گئیں دلوں سے, اور ایک بھی سیاستدان ایسا نہیں ہوا جس نے مہم چلا کر قوم کو دوبارہ بااخلاق بنانے کی کوشش کی. بد اخلاقی کی قیمت جب پڑنے لگ جائے تو پھر اخلاق والا رہ کیسے سکتا ہے سوسائٹی میں؟ قیمتیں ہی بد اخلاقی کی پڑتی تھی, قیمتیں ہی بددیانتی کی پڑا کرتی تھی. اس کے بعد یہ سوچنا کہ اقتصادیات صاف رہ جائیں گی یا قومی معاملات صاف رہ جائیں گے, سیاست پاک صاف ہوگی, یہ بالکل باطل جھوٹے تصور ہیں, یہ عقل کے خلاف بات ہے, ممکن ہی نہیں رہتا. آج جو آپ حال دیکھ رہے ہیں یہ کم از کم 100 سال کی, شاید اس سے بھی پہلے کی پالی ہوئی بیماری ہے جو اب جسم کے ہر حصے سے ظاہر ہونے لگی. شعراء جب اپنی بے چینی کا اظہار کرتے ہیں تو بعض وہ کہتے ہیں تم دو آنکھوں کو کہتے ہو, میرا تو روح روح آنکھیں بن گیا ہے, میرے ایک ایک روحیں کی آنکھ میں تم میرے غم دل کا غم پڑھ سکتے ہو. کیسا دردناک منظر ہے کہ آج پاکستان کا روح روح آنکھ بن چکا ہے اور ہر آنکھ بد دیانت اور خائن ہے, ہر آنکھ میں آپ اس خیانت کی کہانی پڑھ سکتے ہیں. اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نصیحت ہمیں فرمائی, قرآن نے جو عنوان باندھے اور بتایا کہ اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو, اپنی اعلیٰ قدروں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو خیانت سے بچ کے رہنا, خیانت کی ایک ایک قسم گنوا کر سن دکھائی, ان سب سے قوم غافل اسی طرح اسی حال پر چلی جا رہی. اب ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں رہی کہ آج یہ ہیں تو کل کون آئے گا. وہ جس طرح کسی ایک شاعر نے کہا تھا, ہمارے واسطے سارے ولی ابن ولی آئے. جب تک کوئی محمد رسول اللہ کا غلام اوپر نہیں آتا جو تقوی اور خیانت کے ساتھ اپنی امارت کے حق ادا کرنے نہیں جانتا, اس وقت تک نہ ہمیں دلچسپی ہے نہ قوم کو کوئی دلچسپی ہوگی. آج کچھ لوگ آئیں گے تماشا دکھا کر کل چلے جائیں گے, کل اور تماشا ہوگا گلیوں میں, جو کل کتا کہا کرتے تھے وہ کل کتے کہلائیں گے. یہ تاریخ ہے بد نصیب جو بیسوں سال سے اسی طرح جاری و ساری ہے اور قوم کے ضمیر جاگ نہیں رہا, اس لیے کہ صاحب ضمیر لوگوں کی آوازیں بند ہیں اور جو ان کی ضمیر جگانے کے لیے مقرر کیے گئے تھے ان کو سب سے زیادہ جھوٹا کر کے دکھایا گیا ہے. بس خیانت نے تو پوری طرح چھاؤنی چھا رکھی ہے, ہر جگہ ہر جگہ ہر روئے بدن میں خیانت داخل ہو چکی ہے. بس میں اپنی قوم کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے غور کریں, سمجھیں, آپ نے بچنا ہے تو ان اقدار سے بچیں گے جو زندگی کے اقدار ہیں, ان اقدار کو آپ قرآن کریم سے حاصل کر سکتے ہیں, حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کرتے ہیں, اس کے سوا آپ کو وہ اقدار کہیں دکھائی نہیں دیں گی. اب اسی مضمون کو آپ دیکھیں مسلمانوں کے عالم اسلام پر چسمہ کر کے, میں اس طرح تفصیل میں نہیں جانی چاہتا جیسے میں نے پاکستان کا ذکر کیا, مگر بوسنیا کے حوالے سے مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے پچھلی دفعہ بھی بیان کیا تھا کہ بوسنیا کے مسلمانوں کی اتنی دردناک حالت ہے کہ اب تو غیر رونے لگے, اب تو عیسائی قوموں کے وہ سربراہ جو بہت حد تک, یعنی وہ صاحب اقتدار لوگ جو بہت حد تک ذمہ دار ہیں ان باتوں کے, اس غفلت میں مجرم ہیں, غفلت کے مجرم ہیں کہ ایک قوم کو مٹاتے ہوئے دیکھا انہوں نے آنکھوں کے سامنے, ایک قوم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی نہایت بھیانک کوشش اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی, روک سکتے تھے اور نہیں روکا, لیکن اب حالت وہاں تک پہنچ گئی ہے کہ خود وہ بھی ان باتوں کا نوحہ کرنے لگے ہیں کہ بہت ظلم ہو رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. اب جگہ جگہ مغربی سیاستدان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, بلند آواز سے وہ باتیں کر رہے ہیں جس پر وہ اس شعر کا مضمون صادق آتا ہے کہ رخصت نالا مجھے دے کہ مبادا ظالم تیرے چہرے سے ہو ظاہر غم پنہا میرا, کہ اے ظالم مجھے اجازت دے کہ میں اپنے غم بیان کروں, ورنہ وقت آئے گا کہ تیرے چہرے سے میرا غم ظاہر ہونے لگے گا. عالم اسلام کی زبان تو انہوں نے کھینچ رکھی ہے, یا عالم اسلام نے کہ جو سربراہوں نے اپنی زبان ان کے ہاتھوں فروخت کر رکھی ہے, بیچ رکھی ہے, کسی کی کھینچی گئی کسی کی بیچی گئی. عالم اسلام میں تو ان مظلوم بھائیوں کو نوحہ کرنے والا کوئی رہا نہیں تھا, لیکن حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ان کے چہروں سے ہمارے مظلوم بھائیوں کا غم ظاہر ہونے لگ گیا. ایسے ایسے دردناک واقعات سننے میں آ رہے ہیں, جو مظلوم وہاں سے لٹ کر اور اس طرح بچ کر نکلے ہیں بعض کہ خاندان کے سارے افراد کاٹے گئے. ایسے ایسے بھیانک انہوں نے نقشے دکھائے ہیں جو جس کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بھٹیاں روشن کی گئیں اور ان کے سامنے ان کے بچے بھٹیوں میں جھونکے گئے اور کہا گیا یہ تمہاری آئندہ نسل ہے, یہ دیکھ لو کہاں جا رہی ہے. صاحب دانش لوگوں کو ان کے سامنے پہلے بھوکا رکھا گیا, پھر ایک ایک آدمی جو تعلیم یافتہ اور سربراہ بننے کی کسی پہلو سے بھی حیثیت رکھتا تھا, یعنی قوم کا لیڈر بننے کی حیثیت رکھتا تھا, اس کو بڑے دردناک طریقوں پہ عذاب دے دے کر سب کے سامنے مارا گیا کہ ہم نے تمہارا سر بھی کاٹ دیا ہے, تمہارا مستقبل بھی برباد کر دیا ہے, تم آ کیسے سکو گے واپس. इतनी दर्दनाक हालत है, आलम इस्लाम को कुछ जर्रा भी पता नहीं लगा कि यह क्या वाक्य हो गया। कितनी हसरत और शर्म का मुकाम है। ये बातें कर रहे हैं कि जी हम कैसे रखें उन लोगों को, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं, हमारे अपने आदमी बगैर एम्प्लॉयमेंट के हैं, फिर भी यूरोप ने इतना कर दिया। मगर कभी आप सऊदी अरब से ये बात नहीं सुनेंगे, लीबिया से ये बात नहीं सुनेंगे, दूसरे इस्लाम ममालिक टाइम ममालिक जो तेल से इतने दौलतमंद हो चुके हैं कि दौलतों के पहाड़ लग गए, उनको अदना भी हया नहीं आई, अदना भी इस बात का ख्याल नहीं आया कि इन गरीब भाइयों के ऊपर वो खर्च करें और ईसाई मुल्कों को कहें कि तुम अपने हाथ खींच लो, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम इस जुल्म में शामिल और शरीक हो, हम अपने भाइयों की खबरगीरी करना जानते हैं। तो एक आवाज उनके लिए आपने इनसे नहीं सुनी होगी। किसी हुकूमत ने अपने खजाने नहीं खोले इनके लिए, खजाने क्या, अपने सूद के अम्वाल का एक हजारवां लाखवां हिस्सा भी इन पर खर्च नहीं करने की तौफीक पाई। नतीजा ये निकला है कि एक मुझे जो कि जमात की तरफ से रिपोर्टें आ रही हैं मुख्तलिफ ममालिक से कि हमने बॉस्निया के मजलूमों से राबते किए, वहां ये देखा, ये किया, उनकी हमदर्दी की, उनमें से एक खत है जिसने मुझे शदीद तकलीफ पहुंचाई और उसी वही खत मुझे बना है इस बात का कि मैं आपके सामने इस्लामी ममालिक की इस बेहिसी का रोना रहूं। यह भी खयानत की किस्म है और बहुत बड़ी खयानत की किस्म है कि खुदा अम्वाल दे जिनकी जिन पर खर्च करने का हुक्म हो और उनका खर्च रोकने के लिए कोई मुहर्रिक मौजूद ना हो। एक गरीब आदमी तो किसी का हक मार भी ले तो कोई ऐसा समझा जाता है कि चलो मजबूरन मार लिया, लेकिन एक साहिब दौलत जिसके अम्वाल में उसके गरीब भाइयों का हक मौजूद हो, जैसा कि कुरान करीम ने फरमाया है वफी अम्वालेहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम, ऐसे मवाक़े आते हैं कौमों की जिंदगी पर कि कौम के गुरबा के उनके अमीरों के अम्वाल में हक बन जाया करते हैं, सदके की बात नहीं रहती, खैरात का मामला खत्म हो चुका होता है। साइल और महरूम ऐसे होते हैं जिनका हक तुम्हारे अम्वाल में आ जाता है, अगर तुम अदा नहीं करोगे तो हक मारने वाले और खाइन कहलाओगे। बस मैं खयानत का मजमून जबरदस्ती इनकी तरफ इन पर चिस्पानी कर रहा, यह कुरान करीम ने बयान जो बातें बयान फरमाई हैं उन्हीं की रोशनी में आपके सामने रख रहा हूं। इनके अम्वाल में तो खुदा जाने खुदा के कितने बंदों के हक शामिल हो चुके हैं, लेकिन आज बोस्निया वालों के साथ जो उन्होंने सलूक किया है उसका रद्द अमल अब देखें। एक मगरबी मुल्क में जब हमारे नुमाइंदे मेरी इस हदायत की वजह से पहुंचे कि बादनिया के मजलूमों को तलाश करके उनसे हमदर्दी की जाए, उनकी खिदमत की जाए, उनको कपड़े दिए जाएं और उनका जो भी उनको जिंदगी में बहाल करने के लिए कोशिश है वो की जाए, तो एक औरत सरबरा थी उस ग्रुप की, उसने इनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया। उनको मुसलमान है, सवाल ही नहीं पैदा होता मैं किसी मुसलमान से ना खुद मिलूंगी ना किसी को मिलने दूंगी। उस पर उन्होंने पूछा कि क्या हो गया आपको, हम हमदर्दी से मुसलमान बन के आए हैं। उन्होंने कहा रहने दो अपनी हमदर्दियां अपने घर, हमने मुसलमान मुल्कों की हमदर्दियां खूब देख ली हैं, बड़ी बेगैरत कौम है, अपने मफाद के लिए थोड़ी सी बात पर भी बिफर जाते हैं और सब दुनिया में शोर मचाते हैं, लेकिन आज हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, पूरी कौम की कौम हलाक की जा रही है, बर्बाद की जा रही है, सरपरस्ती से मिटाई जा रही है, इनको कोई फिक्र नहीं, तो तुम मुसलमान हो तो हम तुमसे नहीं मिलेंगे, ईसाई हमारी निगहदाश्त कर रहे हैं, यही हमारे लिए काफी है, चर्चों में बैठे हुए हैं ईसाई मनाद उन तक पहुंचते हैं, ईसाई खिदमत करने वाले रजाकार उनको संभाल रहे हैं, लेकिन वो खुद मुसलमानों से मिलने से गुरेजा हैं। तब उनको इस हमारे जो वफद ने उनके नुमाइंदा को समझाया, मन्नत की, कहा कि देखो हम वो नहीं हैं जो तुम समझ रहे हो, हम तो खुद उनके मारे हुए हैं, तुम बात तो सुन लो हम क्यों आए हैं। चुनाचे फिर आखिर उनका कुछ गुस्सा ठंडा हुआ और उन्होंने उनको जब जाके समझाया ये हमारी आलमगीर जमात है, हम ये कर रहे हैं, हम तुम्हारी खिदमत करना चाहते हैं, तुमसे कोई मफाद वाबस्ता नहीं है हमारा, सिर्फ ये मफाद वाबस्ता है कि हमारे दिलों की बेचैनी कम होगी अगर हम तुम्हारी खिदमत करेंगे, हम जिस अजाब में मुबतला है उस वो अजाब थोड़ा सा ठंडा होगा, हम तो तुम्हारे गमों में मर रहे हैं इसलिए हमें खिदमत का मौका दो। پھر ان کی بدلی کیفیت, اور کہتے ہیں پھر یکسر پلٹ گئی. انہوں نے کہا اچھا یہ بھی مسلمان دنیا میں ہوتے ہیں. تو امانت میں جب خیانت بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں جو جن کو خدا امیر بناتا ہے, تو ان کے امارت کے دائرے بھی وسیع ہو جاتے ہیں, زیادہ مخلوق خدا کے حقوق ان کو ادا کرنے ہوتے ہیں. اگر وہ ان سے غفلت کریں گے تو جیسا کہ قرآن اور حدیث نے خبر دی ہے لازماً وہ پکڑے جائیں گے اور بہت بڑے عذاب کے سزاوات ہیں. احمدیوں کو میں اس سلسلے میں یہ کیا دوبارہ توجہ دلاتا ہوں, جو مجھے اطلاعیں مل رہی ہیں ابھی تک پورا اس قدر بے چینی کا اظہار ہر جگہ نہیں ہوا جو میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے. جتنی زیادہ تکلیف ہے اس کا اسرے اشیر بھی ابھی ہمارے احمدیوں کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہو گیا. اس لیے سارے یورپ کی جماعتیں اور مغرب کی جماعتیں جن کو تک میری آواز پہنچتی ہے ان کو میں توجہ دلاتا ہوں کہ خدا کے حضور آپ بری ذمہ تب ٹھہریں گے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل لے کر پھر بنی نو انسان کی خدمت کریں. ایسا دل لے کے جائیں جس کے اوپر خدا کے پیار کی نظریں پڑیں. یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ تم کیوں غم نہیں محسوس کر رہے, تم کیوں فکر نہیں کر رہے, خدا کہے کہ تم کیوں اتنا فکر کر رہے. اقبال نے کہا تھا مجھے فکر جہاں کیوں ہو, خدا جہاں تیرا ہے یا میرا, پتہ نہیں کس اسلام کی آواز تھی. مجھے تو اس شعر کے مقابل پر قرآن کی وہ آواز سنائی دیتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے جہان کا اتنا فکر کرتے ہیں کہ خدا عملاً یہ کہتا ہے کہ تجھے فکر جہاں کیوں ہے, جہاں تیرا ہے یا میرا. لیکن محمد مصطفیٰ اس کے تھے جس کا جہان تھا, اس لیے تیرے میرے کے فرق اڑ چکے تھے. اسی مضمون کو خدا تعالیٰ نے ان لفظوں میں بیان فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, اے میرے محمد کیا تو ان کی خاطر اپنے پاک نفس کو ہلاک کر لے گا جو تیرا انکار کر کے ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. بس آج مسلمانوں کو محمد مصطفیٰ کے دل کی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی دل سے حقیقی سچی ہمدردی کے سر چشمے پھوٹتے ہیں. ہر احمدی کو وہ دل اپنے سینے میں داخل کرنا چاہیے اور اس دل کے ساتھ بنی نوع انسان کی خدمت کرنی چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.